जिसने आपको पुकारा उसको मिल गया सहारा।
हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقبلوا لي بست أتقبلوا لكم بالجنة إذا حدثتم فلا تكذبوا وإذا وعدتم فلا تخلفوا وإذا أؤتمنتم فلا تخونوا غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم وألسنتكم صلوات الله دین اسلام کا ایک اہم امتیاز یہ ہے کہ اسلام انسان کی فطری خواہشات کی تکمیل کا انتظام کرتا ہے، ان خواہشوں کو کچلنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ بہت ساری خواہشیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، کچھ فطری ہیں کچھ غیر فطری۔ وہ خواہشیں جو فطری ہیں ہمارے اندر، ان تمام خواہشوں کو کچلنے کے بجائے انہیں پروان چڑھانے اور ان خواہشوں کی تکمیل کا انتظام اسلامی تعلیمات کا ذمہ ہے۔ ہم انسانوں کے اندر بہت ساری خواہشات ہیں، چند ایک خواہشوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں فائدہ ہی فائدہ ہو، گھاٹا نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر یہ ہے، گنہگار کے ہاں بھی یہ خواہش ہے، متقی و پرہیزگار کے ہاں بھی یہ خواہش ہے۔ نقصان کسی کو پسند نہیں ہے، نہ ہو فائدہ یہ الگ بات ہے، لیکن خواہش کیا ہے؟ ہر دکاندار کی خواہش یہ ہے کہ منافع ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ منافع ہو۔ ہر کسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی فصل بہتر سے بہتر ہو۔ امتحان کے ایام ہیں، ہر طالب علم کی یہی خواہش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مارکس ملے، پاس ہو جائے۔ فیل ہونا کسی طالب علم کو پسند نہیں ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں فائدے ہی میں رہیں، نقصان اور گھاٹے سے ہمیں دوچار نہ ہونا پائے۔ ایک انسان کی فطری خواہش ہے۔ ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں سربلندی ملے۔ کوئی انسان کسی کے زیر دست رہنا پسند نہیں کرتا، دبا کچلا رہنا پسند نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہرحال حالات زمانہ اسے دبنے پر مجبور کر دیں, کچل دیا جائے اسے, اس کے حقوق سلب کر لیے جائیں. لیکن خواہش یہی ہے کہ انسان سر بلند رہنا چاہتا ہے, سرفراز رہنا چاہتا ہے, سرنگوں سرکوب ہونا اسے پسند نہیں ہے. ہر انسان کی تیسری فطری خواہش یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے, ٹینشن فری لائف چاہتا ہے, بے چینی اضطراب اسے پسند نہیں ہے. اور شاید ہماری ساری بھاگ دوڑ, ساری کوششیں, ساری ایکٹیویٹیز اسی لیے ہیں. بھول ہے کہ ہم پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں. پیسہ کمانا ہمارا اصلی مقصد نہیں ہے. پیسہ اس لیے کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ دولت اگر مل جائے تو چین اور سکون بھی مل جائے گا. یہ سوچا ہم نے, یہ اگرچہ ہوتا نہیں ہے. خیال یہ ہے کہ اگر دولت مل گئی, پیسہ ہاتھ آ گیا, تو پھر ہمارے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, ٹینشن فری لائف ہوگی. لیکن تجربہ تو اس کا الٹا ہی بتاتا ہے. جیسے جیسے پیسے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, دولت بڑھتی جاتی ہے, ٹینشن بھی بڑھتا جاتا ہے. تو یہ خواہش انسان کی کیا ہے؟ ٹینشن فری لائف چاہیے. ایک خواہش انسان کی کہ دنیا میں ٹینشن فری لائف ہو, کامیاب لائف ہو, سربلند لائف ہو, اور آخرت میں جنت بھی مل جائے. سب کی خواہش ہے نا, جنت ہے کوئی جس کو جہنم چاہیے؟ جہنمی ترین انسان کو بھی بہشتی چاہیے. وہ جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے, سردار جوانوں نے جنت کا سر قلم کرنے کے لیے, ان کو بھی جنت چاہیے تھی. انہیں بھی جنت ہی کا جھانسا دے کر کے لایا گیا تھا. جس وقت صبح عاشورہ عمر سعد نے امام حسین پر حملے کا حکم دیا ہے تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وبشری بالجنہ. اے سپاہیان خدا, حملہ کرو حسین پر, تمہیں جنت کی بشارت ہے. تو جنت تو سب کو چاہیے نا, کوئی ایسا نہیں ملے نہ ملے, وہ ساری باتیں الگ ہیں. میں جو صرف خواہش کی بات کر رہا ہوں, ہر انسان کو یہ خواہش ہے کہ زندگی فائدے کی زندگی, گھاٹا نہیں چاہیے. ہر انسان سربلندی سرفرازی چاہتا ہے, ہر انسان ٹینشن فری لائف چاہتا ہے, اور آخرت میں ہر انسان کی آرزو جنت اور بہشت ہے. البتہ ان تمام خواہشوں کا نچوڑ جنتی میں نکلتا ہے. جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں جو جنت میں پہنچ گیا وہ فائدے میں ہے, جو جنت میں پہنچ گیا وہاں جنت میں ٹینشن نہیں ہے. جنت میں کوئی کسی کو سرکوب نہیں کرتا, سب سر بلند ہیں. تو گویا ہر آدمی کی خواہش یہی کہ دنیا میں بھی جنت مل جائے اور آخرت میں بھی جنت مل جائے. اسلام کہتا ہے کہ ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے. فطری خواہش ہے نا یہ سب. تو فطری خواہشیں ان خواہشوں کو کہا جاتا ہے جو ہر زمانے میں, ہر دور میں, ہر جگہ پائی جائیں اور سکھانے پڑھانے کی محتاج نہ ہوں. ہر انسان فطرتاً بغیر سکھائے پڑھائے, ہر زمانے میں, ہر دور میں انسان کو فائدہ چاہیے تھا. ہر زمانے میں انسان سربلندی کا خواہاں ہے, ہر زمانے میں ٹینشن فری لائف کا خواہاں ہے, ہر دور کا انسان جنت کا خواہش مند. اسلام کہتا ہے ہم دیں گے تمہیں, وعدہ ہے اسلام کا. اسلام کہتا ہے تمہیں فائدہ چاہیے, ہم تمہیں فائدے کی زندگی دیں گے. تمہیں سربلندی چاہیے, ہم گارنٹی لیتے ہیں, ضمانت دیتے ہیں. ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں, ہمارے پاس آؤ. تمہیں ٹینشن فری لائف چاہیے, ہم تمہیں دیتے ہیں. بس دو شرط ہے اس کے لیے, کوئی چیز فری مجھے ملتی نہیں ہے. ہر چیز کی قیمت چکانا پڑتی ہے عزیزوں. فری میں کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز کے لیے بہا ضروری ہے, بہانہ کافی نہیں ہے. بہانوں سے کام نہیں چلتا ہے, بہا یعنی قیمت دینی پڑتی ہے. تمہیں فائدے کی زندگی چاہیے, ہم دیں گے, مگر دو شرطیں ہیں. تمہیں سرفرازی چاہیے, ہم دیں گے, مگر دو شرطیں ہیں. تمہیں ٹینشن فری لائف چاہیے مگر دو شرطیں ہیں، تمہیں جنت چاہیے ہم تمہیں دیں گے مگر دو شرطیں ہیں۔ وہ دو شرط کیا ہے؟ وہ دو شرط ہے ایمان اور عمل صالح۔ یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، بیسک شرطیں ہیں۔ اگر یہ شرط فراہم ہو گئی تو ناممکن ہے کہ آپ کی زندگی گھاٹے کی زندگی ہو، اگر یہ فراہم ہو گئی تو ناممکن ہے کہ آپ سماج میں سرکوب اور ذلیل ہوں، عزت آپ کے قدم چومے گی۔ اگر یہ دو چیزیں فراہم ہو گئیں تو ناممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ٹینشن پایا جائے، سکون ہی سکون ہوگا۔ اگر یہ دو چیزیں فراہم ہو گئیں ناممکن ہے کہ وہ انسان جہنم میں چلا جائے، یقیناً اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ دو شرطیں، پہلی شرط ایمان، دوسری شرط ہمارے صالح۔ میں قرآن کی چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس سلسلے میں، مثال کے طور پر فائدے کے سلسلے میں۔ مشہور آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان فائدہ چاہتا ہے مگر قرآن قسم کھا کے کہتا ہے یہ فائدہ تمہیں نہیں ملے گا، ہمیشہ تم گھاٹے میں رہو گے۔ فائدہ چاہتے ہو تو دو چیزوں پر عمل کرو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف اور صرف وہ افراد فائدے میں رہیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے۔ وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، اسی عمل صالح کی تفسیر ہے۔ وہ بنیادی شرطیں یہی دو ہیں۔ ہر انسان سربلندی چاہتا ہے، سرفرازی چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے ہم دیں گے، مگر دو شرطیں، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے مسلمانوں، دیکھو حکم خدا بجا لانے میں، عمل صالح کیا ہے، حکم خدا بجا لانے میں سستی مت دکھانا۔ اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کر لیں گے، مطلب نماز پڑھ لیں گے، جلدی کیا ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر 12:33 کے اوپر ظہر کی اذان ہو گئی اور سورج ڈوبتے ڈوبتے تقریباً 5-6 باقی ہے، کہیں جا کر کے سورج جو ہے 6:15 کے قریب سورج ڈوبے گا، بہت ٹائم ہے، پڑھ لیں گے۔ یہ پڑھ لیں گے یعنی سستی، پڑھ لیں گے کا مطلب ہے کہ نماز کی جگہ پر کچھ اور کام کر لے ابھی، یعنی نماز کے مقابلے میں دوسرے کام کو آپ نے اہمیت، وہاں چستی دکھائی یہاں سستی دکھا رہے ہیں۔ فلاں غریب کی امداد کرنا ہے، فلاں یتیم بچے کی فیس دے دیں گے، جلدی کا ہے کہ اپنے بچے کی فیس میں تو داخل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اچھے والے اسکول میں ہمارا بچہ جا رہا ہے نا، کہیں فیس ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی، دے دیں گے۔ دے نہیں ہے تو دے دیں گے کیا مطلب ہے، جب دے نہیں ہے سستی مت دکھاؤ۔ لا تهنوا ولا تحزنوا، اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے باعث جو مشکلیں تمہیں جھیلنی پڑیں گی ان مشکلوں سے ڈر کے گھر نہ بیٹھ جاؤ، غمزدہ نہ ہو، غم و اندوہ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ دیکھیں جتنے بھی اللہ کے قوانین اور احکام ہیں ناممکن ہے کہ آپ ان پر عمل کریں اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے افراد کہتے ہیں ہم نے فلاں واجب چھوڑا، کیوں چھوڑا، نہیں وہ بہت مشکل تھا۔ کس نے کہا کہ آسان ہے کہ آپ جو کہہ رہے کہ مشکل تھا، اصلاً اسلامی قوانین کا نام ہی ہے تکلیف۔ ہم مکلف کہے جاتے ہیں، کیا ہیں ہم مکلف، مکلف یعنی جس کو تکلیف دی گئی ہے، اللہ مکلف ہے یعنی تکلیف دینے والا، اور قانون شریعت کا نام کیا ہے، احکام تکلیفیہ، تکلیفی احکام۔ ہم مکلف، وہ مکلف، قانون شریعت تکلیف، اور آپ سوچتے ہیں کہ قانون شریعت پر عمل کرنے میں ہم کو آرام مل جائے گا، آسانیاں، ایسے آسانی ہوگی بھائی؟ نماز صبح کے لیے اٹھنا مشکل ہے کہ آسان؟ نیند آ رہی ہے، دیر سے سوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے، پونے دس تو بجی چکے ہیں, گھر جاتے جاتے آپ کو مجلس ختم ہوتے گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے سوئیں گے, تو اب بولے باق اٹھنا اتنا آسان تو نہیں نہ ہوگا. سوتے سوتے کہ ایک بج گیا اور تقریباً ساڑھے پانچ بجے جو اذان, اخیر ابھی تو ساڑھے پانچ بجے ہے, ورنہ گرمیوں میں تو جو ہے پونے چار بجے بھی ہو جائے گا وقت اذان. دو تین گھنٹے کے بعد سو کر کے اٹھنا آسان تو نہیں ہوتا, مشکل ہے نا. ماہ رمضان آ رہا ہے, وہ بھی کاہے میں, مئی جون میں, چل چلاتی دھوپ, لو, گرمی, روزہ رکھنا وہ بھی کئی گھنٹے کا روزہ, سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ رکھنا آسان کام تو نہیں ہے, مشکل ہے کہ نہیں ہے. اپنی گاڑی کمائی خمس و زکات کے نام پر دے دینا آسان کام تو نہیں ہے. حج جانے کے لیے تکلیف, جہاں بھی چلے جائیں گے, میں جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی, تو جتنے بھی قوانین ہیں, تو قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا, نہ سستی دکھاؤ نہ قانون خدا پر عمل کرنے میں غم و اندوہ کا شکار ہو جاؤ, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, نہ سستی دکھاؤ نہ غم و اندوہ کا شکار ہو جاؤ, اگر مومن ہو تو تمہارے ہی لیے سر بلندی ہے. سر بلندی صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے یہ جو باتیں کرنے سے, پلان بنانے سے, منصوبہ بنانے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اگر سر بلندی چاہتے ہو تو شرط ہے ایمان اور عمل صالح. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ٹینشن فری لائف چاہتے ہو, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, جو کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جو بھی ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائے گا اس کی زندگی ہم ٹینشن فری بنا دیں گے. تب قرآنی وعدے ہیں بنائیں گے, مگر شرط ہے بھائی ایمان اور عمل صالح. جنت چاہیے ایمان اور عمل صالح. خوب ایمان معلوم ہے, اللہ پر ایمان, قیامت پر ایمان, انبیاء پر ایمان, ائمہ پر ایمان, وہ ساری چیزیں جو اعتقادات سے تعلق رکھتی ہیں, جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان, قیامت کے حساب پر ایمان, روز جزا پر ایمان, یہ سارے ایمان کی منزلیں ہیں. عمل صالح ایک طویل فہرست ہے. سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھ چیزیں بیان کی ہیں, اور چھ چیزیں بیان کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت, گارنٹی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے, اچھے کام کر کے جانا. اب کیا عمل صالحہ کی لمبی تفصیل ہے, کیا ہے عمل صالح, آخر بعض دفعہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ عمل صالح ہے کیا چیز. انہوں نے سوچا شاید کسی فقیر کو دو روپیہ دے دیا ہو گیا عمل صالح جنت کی حقدار ہو گیا, یقیناً وہ ایک چیز ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, اس کی اہمیت ہے. حضور فرماتے ہیں تقبلوا لی بست اتقبل لکم بالجنہ, تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت یعنی نقصان نہیں, فائدہ ہی فائدہ, جنت یعنی ٹینشن فری, جنت یعنی سر بلند سر افراز. چھ چیزوں کی ضمانت تو مجھے دو. کبھی کبھی آخر ہم لوگ بڑا یقین کیے بیٹھے رہتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے ہی, ہم نے فلاں کام کر لیا اس لیے جنت ہماری ہے, فلاں کام کر لیا ہم نے جنت, فلاں شکل بنا لی ہم نے جنت ہماری ہے, فلاں لباس پہن لیا ہم نے جنت ہماری ہے, تصور کیے بیٹھے ہیں. لیکن وہ جو مالک بہشت ہے اس نے اپنے حبیب کے ذریعے جنت کی قیمت کیا معین کی ہے. حضور فرماتے ہیں چھ چیزوں کہ تم ہمیں ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت, اس کے بغیر جنت کا خواب بھی مت دیکھنا. پہلی چیز اذا حدثتم فلا تکذبوا, دیکھو جب کبھی زبان کھولو تو جھوٹ نہ بولو, نہیں سچ بول سکتے ہو تو چپ رہو, چپ رہو, نہیں بول سکتے ہو بھائی, وہی بات لوگ نہیں بھائی ہم سے تو سچ بولا نہیں جاتا, وہ بغیر جھوٹ کے تو مت بولو. کس نے کہا ہے بولنے کے لیے؟ یہ زبان تمہاری ملکیت تو نہیں ہے نا، یہ زبان اللہ کی امانت ہے، اس نے عطا کیا ہے. تمہاری اپنی پراپرٹی ہوتی، تمہاری اپنی ملکیت ہوتی، جو چاہو کرو، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے، اس نے عطا کیا، اس نے دیا ہے. جس کا مال ہے استعمال بھی اسی کی مرضی کے مطابق ہوگا. اگر ہم آپ کے گھر میں آ جائیں، اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا اپنی مرضی سے. بہرحال صاحب خانہ کی خوشنودی کا خیال تو رکھنا پڑے گا. آپ کے گھر میں گئے، وہاں بہترین ڈیکوریشن، سوفا سیٹ لگا ہوا، سب کچھ ہے، ہم نے کیا کیا ماچس لے کے سب جلانا شروع کیا. نہیں نہیں، ہمیں یہ سب پسند نہیں، ہم تو زمین پہ سونا چاہتے ہیں. جائیے باہر سڑک پہ سوئیے نا، ہمارے گھر میں کیوں؟ حق نہیں نہ ہے ہمیں. جیسے صاحب خانہ نے، مالک خانہ نے معین کیا ہے، ویسے رہنا پڑے گا. یہ ہماری چیزیں تو نہیں ہیں. اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب بولو تو سچ بولو، کبھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا. جھوٹ اگر اپنی زندگی میں تم نے جھوٹ کو اپنا لیا تو جنت کو بھول جاؤ. اگر تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم بہت زیادہ غافل ہیں. نماز پڑھنے والے مل جائیں گے آپ کو، روزہ رکھنے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے، حج پہ جانے والے بھی الا ماشاءاللہ ہیں. اصل میں اگر آپ قرآنی آیات کو اور احادیث کو دیکھیں تو جھوٹ اور ایمان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. ہم سے پوچھا تھا کون کہتے ہیں مومن. انشاءاللہ یقیناً ہم مومن ہیں، لیکن پہلے اپنا حساب کر لیں کہ جھوٹ کے سلسلے میں ہمارا کیا تناسب ہے، کیا نسبت ہے ہمیں جھوٹ سے. قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹی نسبتیں وہ افراد دیتے، جھوٹ وہ بولتے، صرف اور صرف جھوٹ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی واقعی جھوٹے ہیں، یہی جھوٹے ہیں. یعنی جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ناممکن ہے کہ ان کے ہاں جھوٹ پایا جائے. اللہ کی نشانی، امیر المومنین اللہ کی نشانی ہیں، سید الشہداء اللہ کی نشانی ہیں، صدیقہ طاہرہ اللہ کی نشانی ہیں، امام زمانہ اللہ کی نشانی ہیں، سرکار ختمی مرتبت اللہ کی نشانی ہیں، قرآن مجید اللہ کی نشانی ہے، جتنی چیزیں بھی اللہ. اگر اللہ کی نشانی پر ایمان ہوتا، اگر امیر المومنین پر ایمان ہوگا، اگر سید الشہداء پہ ایمان ہوگا، اگر صدیقہ طاہرہ پہ ایمان ہوگا، اگر امام عصر پر ایمان ہوگا، تو جھوٹ ہمارے قریب نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید کی صریح آیت ہے عزیزو، جھوٹ کو ہلکا نہ لے. جھوٹ ہی تو بولا ہے اور کیا ہے، اتنا ہنگامہ کس بات کا ہو رہا ہے؟ قتل کرنا بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ یہ وہ گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن جھوٹ کا معاملہ آتا ہے. زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہمارے نگاہ میں، اور ہے بھی، چھوٹا گناہ نہیں ہے. سرکار ختم مرتبہ سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ المؤمن یزنی، اے اللہ کے رسول، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قد یکون ظالم، ہو سکتا ہے کبھی شیطان سوار ہو جائے، اس کے اوپر مسلط ہو جائے. یا رسول اللہ المؤمن یسرق، اے اللہ کے رسول، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قد یکون ظالک، ہاں ممکن ہے کبھی شیطان سوار ہو جائے، لغزش پیدا ہو جائے، لغزش کا شکار ہو جائے، چوری کر لے. یا رسول اللہ المؤمن یکذب، اے اللہ کے رسول، یہ بتائیں کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا لا، نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ کا گزر نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. بس ایمان اور جھوٹ یہ جمع نہیں ہو سکتے, منافات ہے ان کے درمیان. اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک جھوٹ ہم اور بول رہے ہیں, وہ اپنے ایمان کا دعویٰ, وہ بھی دعویٰ بھی جھوٹا ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے لا یجد المؤمن حقیقت لا یجد العبد حقیقت الایمان حتی یدع الکذب جدہ وحضلہ. بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان تک دسترسی حاصل نہیں کر سکتا, پہنچ نہیں سکتا ہے, رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار نہ کر لے, نہ سنجیدگی نہ سنجیدہ طور سے جھوٹ بولے, نہ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولے. بڑی آسانی سے ہم سے ہم کہہ دیتے ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے, ارے ہم تو مذاق, یعنی گویا مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, یہی مطلب ہوا نا اس کا. جھوٹ بولا, کسی نے اعتراض کیا آپ نے جھوٹ بولا, ارے نہیں بھائی ہم تو جو ہے مذاق کر رہے تھے. امام فرما رہے ہیں امیر المومنین اگر ہمیں ایمان ہے ان کے اوپر, اگر ایمان ہے ان کے اوپر, مولا فرما رہے ہیں لا یجدو لا یجد العبد حقیقت الایمان. ایک لفظ ایمان ہے, ایک حقیقت ایمان. الفاظ تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہیں. بندہ حقیقت ایمان کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا, پا نہیں سکتا جب تک اپنے کو جھوٹ سے دور نہ کر لے ہر شکل میں. تمام اتنی اہمیت جو دی گئی ہے اس چیز کو اسلام میں, دروغ گوئی, کس بیانی, جھوٹ سے بچنے کے لیے, کیونکہ تمام گناہوں کی جڑ یہی جھوٹ ہے. اگر کوئی انسان اپنے کو جھوٹ سے بچا لے تو ساری برائیوں سے بچ جائے گا, ممکن نہیں ہے انسان جھوٹ نہ بولے اور کوئی گناہ کر لے, کیونکہ ہر گناہ کی تعویل اور توجیہ کے لیے, ہر گناہ کی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ ہی تو کام آتا ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہو پاتا نا, جھوٹ کام آتا ہے. لہذا گیارہویں امام کی حدیث ہے کہ انما جعلت الخبائص کلھا فی بیت واحد وجعلت مفتاحها الکذب. تمام گناہوں کو اللہ نے ایک گھر میں بند کر دیا, تالا لگا دیا ہے. ہر گناہ, جس گناہ کو بھی آپ سوچیں, ہر سارے گناہ ایک گھر میں بند ہیں, تالا لگا ہوا ہے. مگر ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے نا, چابی اگر ہے تو کھول لیں گے, اگر چابی نہیں ہے تو یہ ٹوٹنے والا تالا نہیں ہے, یاد رکھیے گا. وہ تالا اللہ نے لگایا, کھلے گا چابی سے. چابی کیا ہے اس کے بعد, جعل مفتاحها الکذب, اس کی چابی جھوٹ ہے. جس کے پاس جھوٹ کی چابی ہوگی وہی گناہ کے تالے کو کھول کر کے گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے. تو پہلی چیز جو سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ہے کہ تم چھ چیزوں کی ضمانت مجھے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں تمہیں فائدے کی ضمانت دیتا ہوں, میں تمہیں سربلندی کی ضمانت دیتا ہوں, میں تمہیں ٹینشن فری لائف کی ضمانت دیتا ہوں. دوسری چیز فرماتے ہیں اذا وعدتم فلا تخلفوا. یہ اسلامی ویلیوز ہیں, یہ ہے اسلام. اسلام کو صرف نماز اور روزے اور داڑھی اور پردے تک محدود مت رکھیے, البتہ وہ اہم ہیں, میں اس کی اہمیت گھٹا نہیں رہا ہوں. کل نہ کہیے گا مولانا نے کہا کہ نماز اور روزہ اور پردہ اور داڑھی کی کوئی قیمت نہیں ہے, نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں صرف یہی نہیں ہے, صرف یہی نہیں ہے. اگر دین اسلام کو یہ جو ہے محبوب بنانا چاہتے ہیں تو پورے دین کو پیش کیجیے, ادھورے دین کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کیجیے. ادھوری چیز ہمیشہ منفور ہوتی ہے, ادھوری چیز کبھی محبوب ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ جو ہے مصور تصویر بنا رہا مگر ادھوری ہے. ادھوری تصویر کبھی کسی کی آنکھوں میں آتی ہے؟ ادھوری بلڈنگ, کچھ کوئی چیز بھی ادھوری ہو, ادھوری بلڈنگ جب تک کمپلیٹ نہ ہو. قابل تعریف وہی چیز ہوتی ہے جو مکمل طریقے سے پیش کی جائے. فرماتے ہیں اذا وعدتم فلا تخلفوا, جنت میں جانے کی پہلی ضمانت اپنے کو دروغگوئی کس بیانی جھوٹ سے دور کرنا. دوسری چیز فرماتے ہیں اگر تم نے کبھی کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو خلاف ورزی مت کرنا, وعدہ خلافی نہ کرنا. وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والے جنت کا خواب نہ دیکھیں, بھول جائیں. اب قرآن مجید کو اگر دیکھیں مومن کی صفات جہاں, مومن کی پہچان جہاں بیان کی گئی ہے, ایک پہچان ہے کہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. ہمارا مومن ہی کیا جو وعدہ خلافی نہ کرے. ذاکر ہے وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے. میں پہلے اس کو سے شروع کروں نا, آپ کوئی نہ کہوں صرف بھائی. ذاکر ہے وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے, بقیہ تو کر ہی رہے ہیں. اذا وعدتم فلا تخلفوا, سورہ مومن اٹھا کر کے دیکھیں جہاں مومنوں کی پہچان بیان کی گئی ہے وہاں پر ایک پہچان یہ بھی دی ہے, قد افلح المومنون. ہم کامیابی چاہتے ہیں نا, فائدہ چاہتے ہیں, شکست و ناکامی پسند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یقیناً کامیاب کون ہے, مومنین کامیاب. یہ مومن ہیں کون؟ مومنین کی جہاں صفات بیان کرتا ہے قرآن, مومن ہمارے کہہ دینے سے مومن ہم نہیں ہو جائیں گے. ہم نے دعویٰ کر لیا کہ ہم مومن مان لیا گیا, نہیں, ثبوت دینا پڑے گا. پہچان ہے, سورج اگر نکلا ہے تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا, کچھ آثار ہوتے ہیں. ایمان اگر ہے تو ایمان کے بھی کچھ آثار ہیں. ناممکن ہے کہ ایمان ہو اس کا اثر نہ ہو. اگر یہ لائٹ جل رہی ہے, چراغ جل رہا ہے تو روشنی ہوگی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے چراغ جلے بھی اور اندھیرا ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے. جہاں ایمان ہے, ایمان کسے کہتے ہیں؟ قد افلح المومنون, یقیناً. قرآن تاکید کر رہا ہے یقیناً کامیاب مومنین ہیں, مگر ہیں کون سے مومنین؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, مومن وہ ہیں جو خضوع و خشوع کے ساتھ نماز بجا لاتے ہیں. صرف نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, خضوع و خشوع کے ساتھ نماز بجا لاتے. والذین هم عن اللغو معرضون, مومن وہ ہیں جو بیہودہ کاموں, بیہودہ گفتگو, بیہودہ چیزوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں. کبھی بھی مومن بیہودہ کام کرتے ہوئے نہیں ملے گا, کبھی بھی مومن بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے نہیں ملے گا, کبھی بھی مومن بیہودہ چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہوا نہیں ملے گا. والذین هم للزکات فاعلون, مومن وہ ہے جو سماج میں لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے. اگر ہم معاشرے میں کچھ غریب ہیں, کچھ فقر و فاقہ کا شکار ہیں, کچھ غربت زدہ ہیں, اللہ نے غربت کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ اور خمس کو رکھا ہے. مومن وہ ہے نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے, مومن وہ ہے جو بیہودہ باتوں سے اپنے کو دور رکھتا ہے, مومن وہ ہے جو سماج کے غریبوں کا خیال رکھتا ہے, ان کی غربت کو برطرف کرنے کے لیے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے خمس و زکوٰۃ واجب کیا ہے اسے ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, چوتھی پہچان جو قرآن بیان کر رہا ہے مومن کی, وہ افراد ہیں جو اپنی عفت و پاک دامنی کا دھیان رکھتے ہیں. اگر اللہ نے انہیں شہوانی قوت دی ہے تو اسے بے قابو نہیں ہونے دیتے ہیں, اس پہ قابو رکھتے ہیں, کنٹرول رکھتے ہیں. اس کا استعمال صرف الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, وہ جو جائز طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے اسی کے مطابق اس کا استعمال کرتے ہیں. فانہم غیر ملومین, ایسے افراد قابل جو ہے مذمت نہیں ہیں. اس کے بعد قرآن پانچویں صفت جو بیان کرتا ہے وہ یہ, وہ ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ مسلمان کی، مومن کی ایک سب سے اہم اور بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ مومن اپنے عہد و پیمان کا بھی لحاظ رکھتا ہے، اور اگر کسی نے کوئی امانت اس کے پاس رکھوا دی ہے تو اس پہ بھی خیانت نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد پر۔ عہد و پیمان، جس کا کوئی وعدہ کر لیا ہے، وعدہ خلافی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، وعدہ خلافی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، وعدہ خلافی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا قتل بے گناہ گناہ ہے، جتنا بڑا گناہ زنا گناہ ہے، جتنا بڑا گناہ چوری گناہ ہے، اس سے کم تر گناہ جو ہے یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ وعدہ، حتیٰ چوتھے امام کا عجب جملہ ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، کسی سے بھی وعدہ کیا ہو، مومن کی بھی شرط نہیں ہے، حتیٰ کافر سے بھی اگر وعدہ کر لیا ہے، کافر سے بھی اگر وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی جائز نہیں ہے۔ ایگریمنٹ کسی سے بھی معاہدہ کر لیا، آج عہد و پیمان کو اتنی آسانی سے توڑا جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ چاہے کسی سے بھی آپ نے کیا ہو، کسی کمپنی سے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، کسی عام انسان سے ایگریمنٹ کیا ہے، شوہر نے بیوی سے ایگریمنٹ کیا ہے، بیوی نے شوہر سے ایگریمنٹ کیا ہے، آپ کو کیا ہے، نکاح کیا ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہی تو ہے نا، ایک معاہدہ ہی تو ہے، عہد حیات، عہد زندگی تو ہے یہ، اور کتنی آسانی سے اس کو توڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنت کے بھی ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں، حقدار ہی نہیں، تھوڑا اس سے ایک درجہ اور جو ہے بڑھ کر کے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومیت دیتے ہیں اسے، حتیٰ کافر سے بھی اگر آپ نے، کافر سے بھی اگر معاہدہ کیا ہے، کافر سے بھی اگر آپ کا عہد ہے، فرماتے سلاست لیست لأحد فیہن رخصا، اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں سب میں کہیں نہ کہیں چھوٹ مل جاتی ہے۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا واجب ہے، مگر گھٹنے میں کمر میں تکلیف ہے تو چھوٹ ہے نا، بیٹھ جائیے، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جائیے، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، بیمار ہیں پھر کبھی رکھ لیجئے گا، چھوٹ ہے نا۔ حج واجب ہے، پیسے نہیں ہیں، استطاعت نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب پیسے ہوں گے تب حج کیجئے گا، ہے نا چھوٹ۔ مگر حضور فرماتے تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، مسلمین کانا او کافرین، وہ چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہو، مشرک ہو، کچھ بھی ہو، اچھے ہوں برے ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ اللہ اس کا حساب اللہ لے گا۔ اولاد کی ذمہ داری میں یہ نہیں کہ ماں باپ کا حساب لیں، ماں باپ ہمارے نماز نہیں پڑھتے ہمارے ماں باپ، ہم ان کی توہین کریں، نہیں، جائز نہیں ہے، کتنا ہی بڑا گناہ کرے سمجھائیں گے ضرور، امر بالمعروف ہے، امر بالمعروف اور ہے، بدتمیزی اور ہے، دونوں میں فرق ہے، بدتمیزی اور ہے، امر بالمعروف اور ہے، نصیحت اور ہے، توہین اور ہے، اہانت کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، وہ بھی والدین کو، بر الوالدین۔ پھر فرماتے ہیں ایفاء الوعد، وعدے کو پورا کرنا، کوئی چھوٹ نہیں ہے، لِمُسْلِمِنْ كَانَ أَوْ كَافِرْ، چاہے مسلمان سے وعدہ کیا ہو یا کافر سے وعدہ کیا ہو، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور امانت کو ادا کرنا، چاہے آپ نے مسلمان کی امانت ہو چاہے کافر کی امانت ہو، امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، یہ جو کافر کا مال ہے کس نے کہا بھائی آپ سے، کہاں سے لیا ان چیزوں کو۔ امام سجاد فرماتے ہیں اگر میرے بابا کا قاتل میرے پاس وہ خنجر بطور امانت رکھوا دیتا جس خنجر سے اس نے میرے بابا کا گلا کاٹا تھا، اس خنجر میں بھی میں خیانت نہ کرتا۔ اتنی اہمیت ہے وعدوں کی، کچھ وعدہ، کچھ عہد ہم نے اللہ سے کیا ہے، کچھ عہد ہم نے ائمہ اطہار سے کیا ہے، آخر صرف وعدہ ہم آپس میں تھوڑی کرتے ہیں، جب عام وعدوں کی اتنی اہمیت ہے تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ ائمہ اطہار سے کیے ہوئے وعدے کی کتنی اہمیت ہوگی، عام لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کی رعایت کی اتنی اہمیت کہ مولا کائنات نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا تھا، وہ آئین حکمرانی جو ان کو لکھ کے دیا، ایک حکم یہ ہے، مالک جس کسی سے تم نے عہد کر لیا ہے، وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی مت کرنا، چاہے وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہیں اپنی جان ہی داؤں پہ کیوں نہ لگانی پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، عام لوگوں کی بات ہے، اگر خدا سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے اس کا توڑنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے کچھ وعدے خدا سے بھی تو کیے، ہم نے خدا سے کون سا وعدہ کیا ہے؟ ہم نے کب وعدہ کیا ہے؟ نہیں وعدہ کیا، جو آپ کہتے ہیں کلمہ سناؤ، پہلے کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، بس یہ رک جائیے، یہ لا الہ الا اللہ لفظ نہیں ہے، وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ زبان سے نکلا نہیں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ آ گیا وجود میں، ایک معاہدہ ہو گیا۔ کیا معاہدہ ہے؟ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف تیری سنیں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں سنیں گے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ نا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ معبود یعنی کیا مطلب؟ یعنی کسی کی اطاعت نہ کریں، کسی کی نہ سنیں گے۔ خدا تیرے مقابلے میں اگر کسی کا حکم آ جائے، چاہے وہ باس کا حکم ہو، حتی ماں باپ کا حکم ہو، تیرے مقابلے میں اگر کسی کا حکم آ گیا، بال بچوں کی خواہش ہے، بیوی کی خواہش ہے، شوہر کی خواہش ہے، سماج کی، خاندان کی، معاشرے کی، کنبے کی، فیملی کی خواہش ہے، کوئی بھی جو خدا کے مقابلے میں آ جائے گا، جب ہم زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ سے یہ عہد کرتے کہ تیری سنیں گے، تیرے سوا کسی کی نہ سنیں گے، حتیٰ اپنے دل کی بھی نہ سنیں گے، یہی معنی ہے نا لا الہ الا اللہ کا۔ اب صبح کی نماز کا وقت آ گیا، اللہ کہتا ہے اٹھو، دل کہتا ہے تھوڑا سا اور سو لو، دل کہتا ہے تھوڑا سا اور سو لو، اگر سو رہے یعنی ہم نے وعدے کو توڑ دیا۔ فلاں ایک کمزور انسان ہمیں مل گیا، بیچارہ سادہ سیمپل بھی خوب سا آدمی ہے، پیسے بہت اس کے پاس، دکان پہ ہماری آ گیا، اس کو مارکیٹ کا سب پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم نے خوب اس کا، یہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے مال میں، اس بیچارے کو تو نہیں پتا کہ تمہارے مال میں کون کون سا عیب ہے، تم بتاؤ اسے، قانون تجارت بھی اسلام کا ہے، اخلاقیات جو اسلام کے ہیں تجارت میں، مال کا عیب چھپانا حرام ہے ہمارے یہاں، مکسنگ تو چھوڑیے، نیچے سیب سڑا ہوا ہے، اوپر بالکل شفاف، اوپر والا رکھے، نیچے والا چھپ، نہیں الٹا کر دو سیب کو، تجارت اسلام یہ ہے، دھوکہ دے رہے نا، دھوکہ ہے یہ۔ ہم نے، دل کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے نہیں عیب بیان کرو، دل کہتا ہے بیان نہ کرو، اگر بیان نہ کیا ہے یعنی وعدہ توڑ دیا اللہ سے۔ تو ایک وعدہ ہم نے خدا سے کیا تھا، خدا کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیری سنیں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں سنیں گے، جو تیرے مقابلے میں، اگر تیرے سوا کسی کی سنیں گے تو انہی کی سنیں گے جن کی سننے کا تو نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم رسول اکرم کی باتوں کو سنتے ہیں، اگر ہم اہل بیت اطہار کی باتوں کو سنتے ہیں، اگر ہم مراجع تقلید کے فتووں پر عمل کرتے ہیں، مرجع کی خاطر نہیں کرتے، امام کی خاطر نہیں کرتے، رسول کی خاطر نہیں، اس لیے کر رہے گا، اللہ نے حکم دیا ہے ان کی اطاعت کا، اگر اطاعت کا حکم نہ ہوتا تو ہم ان کی بھی اطاعت نہ کرتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے عہد اپنے امام سے کیا ہے، اپنے امام سے کیا عہد کیا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھتا ہے امام کتنے ہیں، فوراً کہتے 12، کہتے ہیں نا، نام بھی بتا دیتے ہیں، اگر یہ پہلے تو بہت روانی سے بتاتے تھے، ذرا اٹک اٹک کے بتانے لگے ہیں۔ ہاں، عصر حاضر کی ترقی یہ بھی ہے، کیونکہ پہلے ہوتا کیا تھا، تب مائیں پہلا سبق یہ دیتی تھی گود میں، مائیں اللہ 1 75 5 امام 12، جب زبان ٹوٹنے لگتی تھی پہلی چیز سکھائی جاتی تھی وہ یہی ہوتی تھی، کہ آپ ماشاء اللہ خود مائیں بھی ماشاء اللہ ہر طرح کی ہونے لگی, انہیں خود نہیں پتا تو بچے کیا بتائیں گی, خود ہی واقف نہیں ہے تو کہاں سے بچے کو بتائیں گے, وہاں کچھ اور سکھایا جاتا ہے تو بہرحال. لیکن ابھی بھی ہے, کوئی پوچھے کتنے امام کتنے, اتنا تو کہی دیتے ہیں بارہ, اب گنتی پوری کر سکے نہ کر سکے, تین چار پہ آگے کچھ لوگ رک جاتے ہیں, کچھ بارہ کے بارہ, پر ہم نے کہا پہلے امام, اتنا تو سبھی جانتے ہیں, پہلے امام حضرت علی, تیسرے امام امام حسن, اتنا تو سب کو پتا ہے. اب دوسرے اور چوتھے میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے غلط فہمی, وہ بات الگ ہے, لیکن اتنا تو ہے نا. ہم نے کہا پہلے امام حضرت علی, جیسے ہی کہا ہم نے پہلے امام حضرت علی, حضرت علی سے ہمارا ایک عہد, ایک معاہدہ ہو گیا, پیکٹ ہو گیا, ایگریمنٹ ہو گیا. وہ کیسے؟ ہم نے اسے اتنی سی بات کہی ہے کہ پہلے امام حضرت علی, اتنی تو کہا ہے نا, اس میں ایگریمنٹ کہاں سے آ گیا, معاہدہ کہاں, وعدہ کہاں سے آ گیا؟ سنیے, یہ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نے کہا کہ حضرت علی ہمارے امام ہیں, سید الشہداء ہمارے امام ہیں, یعنی کیا مطلب امام ہیں تو کیا مطلب, امام کو ماننے والے اور امام کے درمیان رشتہ کیا ہے, ماموم اور امام کا رشتہ کیا ہے؟ بس جس کو ہم نے امام مانا وہ امام, ہم کیا ہوئے, ہم ہو گئے ماموم. تو ماموم یا شیعہ, شیعہ اور امام کا رشتہ کیا ہے, ماموم اور امام کا رشتہ کیا ہے؟ کیا ہمارا ان کا رشتہ فقط قصیدے پڑھ دینا ہے, مجلسیں پڑھ دینا ہے, مجلسیں سن لینا ہے, واہ واہ کر دینا ہے, نعرے لگا دینا ہے, یا اس کے آگے بھی کوئی رشتہ ہمارا ہے؟ رشتے کو خود مولا کائنات نے بیان کیا ہے اپنے اس مشہور خط میں جو آپ نے عثمان بن حنیف کے نام لکھا تھا. کیوں لکھا تھا, فی الحال اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اس میں امام شیعہ اور امام کا رشتہ بیان کرتے ہیں, ماموم اور امام کا رشتہ بیان کرتے ہیں. جو آدمی کسی کو اپنا امام کہہ دیتا ہے اس سے اس کا کیا معاہدہ ہو جاتا ہے, بیان فرماتے ہیں. الا وان لكل ماموم امام يقتدي به ويستضيء بنور علم. اے عثمان بن حنیف, جب بھی کوئی کسی کو امام کہہ دیتا ہے, خود ماموم بن جاتا ہے, تو ہر ماموم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے امام کے نقش قدم پر چلے. نہ مانو امام, ماننے کے لیے مجبور نہیں کسی کو اللہ نے کیا ہے, کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہمارے اوپر کہ علی کو امام مانے, حسین کو امام مانے. لیکن اگر ہم نے مان لیا, یعنی مولا علی جو آپ کہیں گے وہی کریں گے, جو آپ کی سیرت ہوگی اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے. آپ جیسے تو نہیں بن سکتے ہیں, مگر آپ جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. ممکن ہے بچہ کہ جی میں 100 نمبر نہیں لا سکتا, مگر 100 نمبر لانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. عجیب ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ ہم سے عمل سے زیادہ کوشش چاہتا ہے. کیا کریم ہے وہ, آپ کوشش تو کریں, کوشش کریں. کامیاب ہو گئے تو کیا کہنا ہے, اگر کامیاب نہ ہوئے پھر بھی کامیاب, کیونکہ اللہ ہمیں ہماری کوششوں پر جزا دیتا ہے. گھر سے نکلے تھے نماز جماعت پڑھنے کے لیے, راستے میں ٹریفک بہت زیادہ ہو گیا, جمعے میں نہیں پہنچ سکے, پہنچے تو جمعہ ختم ہو چکا تھا, جمعہ پڑھا نہیں مگر جمعے کا ثواب مل گیا. جماعت میں پہنچ نہیں پائے لیکن جماعت کے لیے نکلے تھے نا, کوشش اپنی کوشش پوری کیا ہم نے, اس میں کوئی کاہلی نہیں کیا, مگر کیا کرے ٹریفک ہے, پھنس گئے. سب کچھ تو ہمارے اختیار میں نہیں نا, سب کچھ ہمارے بس. اتنی تیز بارش ہونے لگی کہ آگے جانا ممکن, تمام پانی بھر گیا, نہیں جا سکے. ہو گیا کام, ثواب مل گیا آپ کو. ہم تو اس کریم خدا کے ماننے والے ہیں نا, جو کوششوں پر بھی ثواب دے دیتا ہے, نیتوں پہ ثواب دیتا ہے. البتہ ظاہر سے بات ہے نیت وہی کامیاب ہے جس کے ساتھ کوشش ہو. مولا فرماتے ہیں کہ انکم لا تقدرون علی ذلک, تم علی نہیں بن سکتے ہو, ولکن عینونی بورع الاجتہاد وعفۃ وصداد, لیکن میری مدد تو کرو. ساری دنیا علی سے مدد مانگتی ہے, علی ہم سے مدد مانگ رہے ہیں. عجیب ہے یہ جملہ مولا کائنات کا, ہماری مدد کرو. کس چیز سے مدد کرو؟ بورع واجتہاد, تقوی اختیار کر کے مدد کرو, اور راہ تقوی میں کوشش کر کے مدد کرو. کوشش کرو, کوشش کرنے کے بعد اگر نہ بن سکے ہاں مگر کوشش کتنی کی ہے وہ اللہ تو بہتر جانتا ہے نا. ہم ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں نوکری پانے کے لیے, تب کوشش کرتے ہیں جماعت کی نماز میں جانے کے لیے, دونوں کوششوں کو ذرا ملا کے دیکھ تو لیں, دونوں کوششوں کو ملا کے دیکھیں دونوں کوششیں ایک جیسی ہیں. تو عہد و پیمان عزیز و, ہم عام طور سے نماز میں دعا ہم سب کرتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے, عجل اللہ ظہور, ایک نماز کے بعد تین دفعہ خاص لہن میں جھوم جھوم کے عبد الحسن العسکری عجل اللہ ظہور. میں کبھی یہ غور بھی کیا کہ امام کا ظہور ہو کیوں نہیں رہا ہے. بعض لوگ علامات ظہور ڈھونڈتے رہتے ہیں, مولانا وہ کون کون سے علامات ہیں, کیا کریں گے علامات کے چکر میں پڑ کے. علامت مت دیکھیے, دیکھیے امام کی غیبت کیوں ہوئی تھی, سبب غیبت کیا ہے. علائم ظہور ڈھونڈنے کے بجائے سبب غیبت ڈھونڈیے, جس دن سبب غیبت دور ہو گیا خود بخود ظہور ہو جائے گا. علائم چاہے پوری ہوں یا پوری نہ ہوں, سبب غیبت کیا ہے, کیوں چلے گئے امام پردے میں, پردے میں کیوں گئے, کیا اس کے علاوہ کچھ اور تھا. امام کی امامت کو قبول کرنے والے موجود نہیں تھے, لوگوں میں قبولیت کی صلاحیت موجود نہیں تھی, امام کا ساتھ دینے والے نہیں تھے, اطاعت کرنے والے نہیں تھے, اس لیے امام پردے غیب میں چلے گئے. جس دن صلاحیت قبولیت پیدا ہو جائے گی ہمارے اندر امام کا ظہور ہو جائے گا. جس دن ہم نے جو امام سے وعدہ کیا ہے, عہد کیا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں, جس دن یہ صلاحیت پیدا ہو گئی اسی دن بلا وقفہ ظہور ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود امام نے فرمایا ہے. امام کا وہ خط جو آپ نے شیخ مفید کے نام لکھا ہے, شیخ مفید بہت جلیل القدر ہمارے عالم, ان کے نام جو خط لکھا تھا, یہ تیسری چوتھی صدی کی چیز ہیں. شیخ مفید سید رضی اور سید یہ جو ہے مرتضیٰ کے استاد ہیں. سید رضی جنہوں نے یہ جو ہے نہج البلاغہ جمع کیا ان کے استاد ہیں, بڑی عظیم شخصیت ہے. فی الحال وقت نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ عرض کروں, بس امام نے جو خط لکھا ہے, خط میں لکھا ہے الاخ السدید, اپنا بھائی لکھا ہے امام نے ان کو, الاخ السدید شیخ المفید. وہ کون سا بھائی؟ جو مضبوط و ثابت قدم بھائی ہے. لکھتے ہیں ولو ان اشیاعنا وفقهم اللہ لطاعته. سنیے کیوں ظہور نہیں ہو رہا ہے امام کا اور کیسے ظہور ہوگا امام کا. دعا اہم ہے, یقیناً ہم دعا کریں ظہور امام کی, مگر یاد رکھیے دعا تنہا کافی نہیں ہوتی ہے. آپ اگر خدا نخواستہ بیمار ہو گئے, صحت کی دعا کرتے ہیں مگر ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, بچہ امتحان میں کامیابی کی دعا بھی کرتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, بزنس مین اپنی تجارت میں کامیابی کی دعا بھی کرتا ہے اور تجارت بھی کرتا ہے, کسان کھیت میں جا کے محنت بھی کرتا ہے اور زیادہ فصل کی دعا بھی کرتا ہے. صرف دعا کرتے کسی کو دیکھا ہے؟ بیمار ہیں فقط دعا کر رہے ہیں, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. بزنس دولت چاہیے فقط دعا کر رہے ہیں, نہ جاب نہ کاروبار. کسان کھیت پہ نہیں جاتا, یا اللہ فصل میری بہت اچھی ہو جائے. دعا ہے ظہور کے لیے, مگر دعا کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ کیا؟ فرماتے بولو انا اشیاعنا وفقهم اللہ لطاعته علی اجتماع من قلوبهم بالوفاء فی العہد علیہم لما تأخر عنہم الیمن بلقائنا. اگر ہمارے شیعہ اللہ انہیں اپنی اطاعت کی توفیق عنایت کرے, اگر یہ دل سے اکٹھا ہو کر کے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے جو انہوں نے ہم سے کیا. کیا عہد کیا ہے؟ ہم آپ کو امام مانتے ہیں, یعنی آپ کے نقش قدم پر چلیں گے. اگر متحد ہو کر کے اجتماعی طور سے شیعہ ہمارے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے, عملی طور سے اگر شیعہ ثابت کر دے کہ وہ ہمارے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار, ایک لحظہ بھی ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوگی. لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ہماری ملاقات کی سعادت سے ایک لحظے کے لیے بھی وہ محروم، ایک سیکنڈ کے لیے محروم نہیں رہیں گے. وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ بِمُشَاهِدَتِنَا، ہماری زیارت کی سعادت انہیں فوراً مل جائے گی. یہ امام کا بیان ہے شیخ مفید کے نام، جو خط لکھا ہے انہوں نے. تو غیبت کا سبب کیا ہے؟ کیوں امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے صرف دعا پر اکتفا کیا، وہ دعا بھی رسمی طور پر لفظاً، شاید دعا، اگر دعا بھی ہماری کئی طرح کی ہوتی ہے نا، ایک دفعہ اولاد کی دعا گڑگڑا گڑگڑا کے مانگتے ہیں، اور ظہور کی دعا کیسے مانگتے ہیں؟ رسمی طور پر چل رہا ہے نماز کے بعد. ہر چیز کو رسم بنا لیا ہم نے، ہر چیز ہماری کیا بن گئی ہے؟ رسم، عزاداری رسم بن گئی. عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری کیا ہے؟ پیغام حسینی کو آگے پڑھانے کا ذریعہ ہے. مگر ہمارے یہاں عزاداری بھی کیا ہو گئی؟ رسم، کچھ خاص علامتوں کے تحت، کچھ خاص اعمال، کچھ خاص مناسک، وہ ہو گئی عزاداری. قصہ تمام. یہ پیکر عزا ہے، روح عزا کہاں ہے؟ پیکر عزا اور ہے، روح عزا اور ہے. عزیزو، ہم نے عہد کیا اپنے امام، دیکھیں ہم نے جن امام سے عہد کیا وہ تو اپنے عہد پر قائم ہیں، ان کا بھی عہد تھا، اللہ سے عہد کیا تھا نا، ہم انہیں راستہ دکھائیں گے، ہم انہیں راستہ دکھائیں گے، ہم ان کی ہدایت کا فریضہ انجام دیں گے. دیا کہ نہیں دیا انہوں نے فریضہ انجام؟ اس فریضے کو انجام دینے میں کوئی کوتاہی کی انہوں نے؟ سب کچھ تو قربان کر دیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. کیوں جناب زہرا دروازے پر آئی تھی؟ کیوں آئی تھی؟ نہ آتی دروازے پر، نہ آتی دروازے پر، نہ دروازے پر آتی، نہ در و دیوار کے درمیان زہرا کو پیسا جاتا. دروازے پر نہ آتی تو نقاب کیسے اٹھتی؟ دروازے پہ نہ آتی تو ہماری ہدایت کیسے انجام پاتی؟ صدیقہ طاہرہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. 18 برس کی عمر تو کل پائی تھی نبی بی نے. اتنی مصیبتیں زہرا پر پڑی ہیں، بی بی فرماتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ روزے روشن پر پڑتی تو شب تار میں تبدیل ہو جاتی. عزیزو، یہ مصیبتیں زہرا کے فردی اور ذاتی مصیبتوں کی بات نہیں کر رہی، زہرا نے اپنی ذاتی مصیبتوں کا تو کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا، کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا. امیر المومنین گھر میں تشریف لائے ہیں، صدیقہ طاہرہ بستر علالت پر ہے، بیمار ہیں فاطمہ. کیا ہے بیماری؟ کیا ہے فاطمہ کی، فاطمہ کی بیماری کیا ہے؟ فاطمہ کی بیماری یہ ہے کہ فاطمہ کو در و دیوار کے درمیان پیسا گیا، ایسا پیسا گیا کہ ہڈی ٹوٹ کے جگر میں پیوست ہو گئی تھی. مصیبت فاطمہ یہ، بیماری فاطمہ کی یہ. اتنی بیمار ہے فاطمہ، اٹھتی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کر کے اٹھتی ہیں، چلتی ہیں تو ایک ہاتھ میں عصا ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ رکھے ہوئے ہیں فاطمہ. اتنی مصیبت میں ہیں، کمر جھک گئی ہے زہرا کی. اس وقت امیر المومنین جب گھر میں آئے ہیں، آ کر کے بیوی کے سرہانے بیٹھ گئے. عام طور سے جب شوہر گھر میں آتے ہیں، بیویاں اپنے شوہروں سے اپنا دکھڑا بیان کرتی ہیں، حق بھی ہے، شوہر سے نہ کہیں گی تو کس سے کہیں گی؟ لیکن جب مولا کائنات بیوی کے سرہانے آ کر کے بیٹھے ہیں، زہرا نے اپنی مصیبت علی سے بیان نہیں کی. ارے فاطمہ نے تو علی کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے،
ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا علم تو علی کو اس وقت ہوا ہے جب فاطمہ کی وصیت کے مطابق علی غسل دینے لگے تھے۔ بی بی نے وصیت کی دیا، علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کر دینا۔ عزیزو جب علی وصیت فاطمہ کے مطابق غسل دینا چاہتے تھے رات میں، غسل تو گھر کے اندر دینا ہے نا، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو غسل دیا جائے گا تو بچوں پر کیا گزرے گی، بچے بے قابو ہو کے رونے لگیں گے۔ مولا کائنات اسماء سے کہتے ہیں، اے اسماء بچوں سے کہو روئے مگر چپ کے چپ کے روئے، آہستہ آہستہ روئے ورنہ ان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے گی جنہیں زہرا بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اے عزیزو اسماء نے کس دل سے بچوں سے کہا ہوگا، کیسے بچوں نے قابو پایا ہوگا۔ اسماء کہتی ہے، علی نے غسل دینا شروع کیا، علی غسل دیتے جا رہے تھے، میں پانی دیتی جا رہی تھی، اچانک غسل دیتے دیتے علی کی چیخ نکل گئی، علی دیوار سے سر ٹکرا کے رونے لگے۔ میں نے کہا، مولا ارے آپ تو بچوں کو منع کر رہے تھے، خود کیوں رونے لگے؟ کہا، اسماء نہ پوچھو، ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر سیدہ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اجرکم اللہ، بی بی نے مولا سے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا، ایک سوال ضرور علی سے کیا ہے، وہ بھی تعلق وہ ہم سے ہے۔ بی بی پوچھتی ہے، علی ہم نے سنا ہے کہ اب لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا۔ مولا کہتے ہیں، فاطمہ اتنا ہی نہیں کہ لوگوں نے ہمیں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، اب حالات اتنے بگڑ گئے ہیں، میں سلام کرتا ہوں کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ سن کے زہرا تڑپ گئی، ایک دفعہ آواز دیتی ہے، اے فضا مجھے قبلہ رخ بٹھا دو، کچھ دعا کرنا چاہتی ہوں۔ فضا نے قبلہ رخ بٹھالا، آواز دی، بیٹا حسن، بیٹا حسین، اے لال زینب و کلثوم میرے قریب آ جاؤ، ماں دعا کرنا چاہتی ہے، تم لوگ آمین کہو۔ زہرا کی دعا سنیں گے، کیا دعا کی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی، الہی عجل وفاتی سریا، اے خدا مجھے جلدی سے موت دے دے، اب یہ زمانہ رہنے کے لائق نہیں ہے، علی سلام کرے اور کوئی علی کے سلام کا جواب نہ دے۔ بس ختم کیا مجلس، جی چاہتا ہے بی بی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، بی بی یقیناً یہ بڑی مصیبت ہے، علی سلام کرے کوئی علی کے سلام کا جواب نہ دے، مگر بی بی یہ تو آغاز مصائب ہے۔ بی بی آپ نے فقط اتنا سنا کہ علی کے سلام کا جواب نہ ملا، آپ نے علی کو زخمی تو نہیں دیکھا ہے، لہو میں ڈوبا تو نہیں دیکھا ہے، علی کے بدن پہ زخم تو نہیں دیکھے، ذرا اثر عاشورا کربلا میں آ کے زینب کو سنبھال لیجئے، کیسے درداشت کیا ہوگا، 1900 ہیں زخم تنے چار چار۔